نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا واستحيا الله منه وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیو انسانی زندگی اندھیروں میں گزرتی ہے انسان کو زندگی کے گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے اللہ جل جلالہ من والہو نے ظاہری روشنی سورج چاند ستارے ان کا بھی انتظام کیا ہے اور اس کے علاوہ اللہ جل جلالہ من والہو نے پیغمبروں کے ذریعے سے علم کا نور اور علم کی روشنی دی ہے کہ علم کا نور اور علم کی روشنی اگر انسان کے پاس نہ ہو تو پھر انسانی زندگی جہالت کے اندھیروں میں کٹے گی اور اندھیرا خود انسان کے لیے خوف، ڈر، گھبراہٹ، سہم، پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ آدمی خود اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ہے، جس کمرے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اچانک بجلی چلی جائے تو جس کمرے میں وہ خود رہتا ہے اسے معلوم ہے کہ الماری کہاں ہے، ٹیبل کہاں ہے، لیکن بجلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اپنے کمرے میں بھی آدمی سنبھل کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں میں ٹیبل سے ٹکرا نہ جاؤں، کہیں الماری سے ٹکرا نہ جاؤں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ جس کمرے میں زندگی کا بڑا حصہ بسر ہوا اور جہاں اسے سب کچھ کہاں کہاں ہے پتہ ہے، اس کے باوجود اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سہم ہوتا ہے۔ یہ ظاہری اندھیرا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے۔ جو بہت ہی خطرناک بڑا سخت اندھیرا ہے کہ دنیا میں ٹھوکر لگی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گرے گا، چوٹ آئے گی، یا اس سے بھی بڑا کچھ ہو گیا تو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا. دنیا میں موت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، لیکن جہالت کے اندھیرے میں ٹھوکر لگ کر جو گرے گا تو موت کے منہ میں نہیں، وہ جہنم کے منہ میں چلا جائے گا، دوزخ کے گڑے میں گر جائے گا، اور پھر اس دوزخ کے گڑے سے باہر نکلنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ من والوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر روشنی دے کر بھیجی. اللہ جل جلالہ من والہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ وہ نور جو ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ایک روشنی نور ہے جس کی انسان کو بہت سخت ضرورت ہے. حضرت علماء فرماتے ہیں کہ راستہ چلنے کے لیے انسان کو دو روشنیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک اندر کی روشنی، ایک باہر کی روشنی. سورج کا نور، سورج کی روشنی موجود ہو اور آنکھوں میں بھی بینائی موجود ہو تو پھر انسان بہت آسانی سے راستہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے. لیکن دو میں سے ایک روشنی کم ہو جائے، باہر سورج کی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا، تو پھر انسان کو تیزی کے ساتھ میں چلنے میں دشواری ہوگی، دوڑنا مشکل ہوگا، اسے سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا ہوگا اور اسے سوچ سوچ کر آگے بڑھنا ہوگا. ایسے ہی اگر اندر کی روشنی نہیں ہے، کہ آنکھ میں بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، تو پھر اسے کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا، یا تو کسی انسان کا سہارا لے یا پھر چھڑی کا سہارا لے، اور اس چھڑی کے سہارے سے اسے چلنا پڑے گا. ایسے ہی فرمایا کہ ایک نور اندر ہوتا ہے، ایک نور باہر ہوتا ہے. ایک باہر کا نور وہ کتاب اللہ کا نور، سنت رسول اللہ کا نور، پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا علم کا نور ہے. اس نور سے انسان کا باہر یعنی دین پر چلنا، اللہ کے حکموں کا پورا کرنا آسان ہوگا، لیکن اس دین پر اور اس علم سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کا نور ہوگا، وہی اس باہر کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھائے گا. اور اگر باہر کی روشنی تو ہے، اندر تقوی کا نور نہیں ہے، اللہ کے خوف و خشیت کا نور نہیں ہے، تو پھر انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ من والہ نے اس بات کو واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جانکار لوگ نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ جانکاری کے ساتھ خشیت، جن کے دلوں میں، جن کے دل کے اندر کا چراغ بھی جلنے لگے، ان کی زندگیوں میں خشیت آتی ہے، خوف آتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو پہچان کر اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور وہ دین سے، دین کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بزرگوں، آج کی عام طور سے زندگی ہم سب کی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دینی علوم سے بہت دور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جب بھی دینی علم کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دینی علم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، وہ یا تو مکتب میں آ کے جی کچھ پڑھ لیں، سیکھ لیں، یا یہ کہ مدرسوں میں چلے جائیں، مدرسوں میں جا کے علم حاصل کر لیں، یہ ہمارا تصور ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے جو عمل حکم ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس حکم کے فرض ہونے سے پہلے اس کا علم ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. نماز میرے اوپر فرض ہو گئی تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا علم میرے اوپر فرض ہے. میں ایک بیپاری ہوں، ایک تاجر ہوں، ایک کاروباری ہوں، میں دھندا کرتا ہوں، میں نے دکان کھول رکھی ہے، تو میں ایک تاجر بن کر اور بیپاری بن کر معاشرے میں رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے جاننا ضروری ہے کہ بیپار کسے کہتے ہیں، کاروبار کا ڈھنگ کیا ہے، کاروبار کی شریعت کیا ہے، کاروبار کا اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس میں شریعت کی ترتیب و طریقے پر کیسے دھندا اور کاروبار کیا جائے. لوگوں نے چونکہ ہوا کھڑا کر دیا اور لوگ کہنے لگے جھوٹ کے بغیر دھندے نہیں چلتے ہیں، اور ہم بھی چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کہ پورا بازار جھوٹ پہ چل رہا ہے. میں اگر سچ بولوں گا تو میرا کاروبار، میرا دھندا متاثر ہوگا، میں اس راستے پر ہی چل سکتا ہوں جس پر سارا بازار چل رہا ہے، تو یہ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. میں اپنے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اور اپنے اللہ کو دھوکہ دے کر دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. کاروبار شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ سیکھنا پڑے گا کہ کاروبار میں سچائی، امانت داری اور شریعت کا حکم، اس کی ترتیب و طریقہ کیا ہے، یہ شریعت نے واضح کر دیا اور سمجھا دیا ہے. ایک نوجوان دولہا بننا چاہتا ہے، دلہن اپنے گھر لانا چاہتا ہے، تو اس دولہا کے لیے یہ ضروری ہے کہ دولہا بن کر مجلس نکاح میں پہنچ کر نکاح کی مجلس میں قاضی کے سامنے میں نے قبول کیا کہنے سے پہلے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دلہن لانے کے فرائض کیا ہیں، بیوی گھر لانے کے بعد بیوی کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہوگا، بیوی کے ساتھ میں زندگی کیسے بسر کرنا ہوگا، بیوی کے ساتھ میں جی اونچ نیچ کیسے، اپنی زندگی کے نشے و فراز کو کس طرح سے گزارنا ہوگا، اس کے ساتھ میں راتیں کیسے گزریں گی، بیوی کے ساتھ میں دن کیسا گزرے گا، گفتگو اور بات چیت کیسے ہوگی، یہ سب سیکھنا پڑے گا. ہم بغیر سیکھے کہ دولہا بن گیا، دلہن اپنے گھر لے کے آیا، تو گھر جہنم کدا تو بن سکتا ہے، جنت نشاں نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حق کیا ہیں، بیوی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا طور طریق کیا ہے. تو علم انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے ذہنوں میں جو غلط تصور ہے، ہم نے جو یہ سوچا ہے کہ علم کا مطلب، جب بھی دینی علم کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں دینی علم 7-8 سال، 10-11 سال، 12-13 سال کی عمر تک جو مکتب میں پڑھا جاتا ہے وہ دینی علم ہے، یا کچھ لوگ غریبوں کے کچھ بچے، یتیم بچے، بے سہارا بچے جو مدرسوں میں داخل کر دیے جاتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھنے والے وہ غریب بچے وہ علم حاصل کریں گے، وہ دین حاصل کریں گے، وہ دین کا علم حاصل کریں گے. مجھے دینی علم کی کیا ضرورت ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں. یہ پڑھا لکھا ہونے کی جہالت ہے، پڑھے لکھے ہونے کا تصور اس سے بڑی اور کوئی جہالت نہیں ہے، یہ خود ایک جہالت ہے کہ ہمیں یہ تصور ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. بزرگو، دین انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائی، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم، صحابہ سے کہا کل رات میں سویا ہوا تھا، اتیتو بقدبی بقدح لبن، میرے سامنے دودھ کا برتن لایا گیا اور پیش کیا گیا، کہا گیا یہ دودھ کا برتن ہے، نوش فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ برتن لیا اور پیا اور خوب پیا اور خوب سیر ہو کے پیا، اتنا سیراب ہو گیا، اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ دودھ جو میرے بدن میں اور میرے اندر گیا تو دودھ کی چکنائی، دودھ کی سیرابی، دودھ کا اثر میرے پورے بدن میں محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں میں وہ دودھ کی چکنائی مجھے نظر آنے لگی، اتنا زیادہ میں نے پی لیا۔ پھر بھی دیکھا تو برتن میں دودھ بچا ہوا تھا، تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا، کہا کہ تم پی لو۔ حضرت عمر نے دودھ کا وہ برتن لیا اور وہ پینے لگے۔ حضرت صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ دودھ کا برتن خواب میں آپ کو دیا گیا اور آپ نے دودھ کا برتن سیراب ہو کے پیا، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، دودھ پینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوَّلْتُهُ بِالْعِلْمِ، یہ دودھ کی تعبیر میں نے علم سے کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کو سید الاولین والآخرین ہیں اور جن کو علم الاولین والآخرین دیا گیا، اگلوں کا پچھلوں کا علم جن کو دیا گیا ہے، ان کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے علم لایا گیا، دودھ کی شکل میں علم پیغمبر کے سامنے لایا گیا ہے، اور پیغمبر نے اس علم کو اپنے بدن میں اپنے اندر لیا، اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا کہ اس کی سیرابی پورے بدن میں، یہاں تک کہ ناخنوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ اتنا آپ نے سیراب ہو کے پیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اتنا حاصل کیا ہے، تو آپ اندازہ کریں میں جہالت کی زندگی گزاروں، میں اندھیرے میں اپنی زندگی گزاروں، میں علم سے اپنے آپ کو دور رکھوں، تو میرے لیے فلاح بہبودی اور کامیابی کہاں ہو سکتی ہے کہ میں نے وضو کے چار فرض معلوم کر لیے، نماز کے جی ارکان میں نے معلوم کر لیے، دو چار صورتیں میں نے یاد کر لیں اور اسی پر اپنے آپ کو میں دیندار سمجھنے لگا، پنجگانہ نمازی اپنے آپ کو تصور کرنے لگا اور میں نے سمجھا کہ سب کچھ مجھے آ گیا ہے اور کچھ حاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ کی کیفیت کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق کو دیکھیں، آپ کے جذبے کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر کی کمی کو محسوس کریں کہ مجھے علم کی ضرورت ہے، مجھے سیکھنا چاہیے، مجھے معلوم کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، میں وقت نکالوں اور سیکھوں کہ میری زندگی کی ضرورتیں ہیں، میں باپ بن گیا ہوں اور باپ بننے کے بعد اپنے بچے کی تربیت کا کیا طریقہ مجھے اختیار کرنا چاہیے، میرے بچوں کو کس ترتیب پر کس ڈھنگ سے مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، مجھے لڑکا اللہ نے دیا ہے، مجھے لڑکی اللہ نے دیا ہے، لڑکے کی تربیت کیسے ہو، لڑکی کی تربیت کیسے ہو، یہ ساری چیزیں زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے انوار اور موتیاں برس رہی ہیں، صحابہ اپنا دامن کھولے بیٹھے ہیں اور صحابہ رسول اللہ کے ان گوہروں جوہروں اور وہ جو حکمت بھرے انوار ہیں ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرے، وہ تین آدمیوں میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس سے بہتر اور اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا، مجھے تو پہلے سے رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہونا تھا، میں نے دیر کر دی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اب یہاں اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا مجلس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، وہاں کوئی بیٹھے نہیں ہیں، تو انہوں نے آہستہ سے لوگوں کے درمیان سے جگہ بنائی، اور جگہ بنا کر وہ جو خالی جگہ تھی وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب، انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے اور آپ کا بیان و خطاب ہو رہا ہے اور صحابہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں باہر رہ گیا تھا، افسوس ہوا۔ انہوں نے آئے دیکھا مجلس پوری بھری ہوئی ہے، انہوں نے شرم محسوس کی، ایک تو دیر سے آیا، اس پر ڈھیٹ بن کے میں لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آگے جا کے بیٹھوں، یہ تو ڈھیٹ پن ہے، بے شرمی ہے، کہا کہ نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، شرمندہ ہو کر وہ مجلس کے کنارے ہی بیٹھ گئے۔ تیسرے ایک اور صاحب تھے، وہ مجلس میں سے بھی اوپر سے گزر گئے، دیکھا حضور بیٹھے ہیں، بیان ہو رہا ہے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، انہوں نے بجائے آ کر حاضر ہو کر فائدہ اٹھانے کے باہر سے ایسے ہی نکل گئے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی تو مجلس کے ختم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم بالنفر الثلاثہ، صحابہ چونکہ ادھر منہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، تو ان تین آدمیوں کا عمل اللہ کے رسول کو نظر آیا لیکن صحابہ کو دکھائی نہیں دیا، اس لیے صحابہ کو حضور نے فرمایا اللہ اخبرکم بالنفر الثلاثہ، تین آدمیوں کا قصہ تمہیں سناؤں۔ پھر حضور نے فرمایا اما الاول فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، ان میں سے ایک وہ تھا جس کے دل میں احساس پیدا ہوا، اس نے کہا ارے میں کہاں چلا گیا تھا، کتنی بڑی بھول ہو گئی، حضور کی مجلس لگی ہے اور میں غافل، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نزدیک جانا چاہیے، رحمت اللہ کی رحمت کے چادر میں پناہ لینی چاہیے، اللہ کے نزدیک پہنچنا چاہیے، تو رسول اللہ کے نزدیک آنے کے لیے مجلس کے درمیان میں انہوں نے جگہ دیکھی تو وہ مجلس میں قریب آ گئے، اس خالی جگہ میں آ کے بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، وہ اللہ کے نزدیک آیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے اپنے نزدیک کر لیا، وہ آگے بڑھا، اللہ نے اس کو اور آگے بڑھا لیا، وہ اللہ کے قریب آیا، اللہ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ کہ اللہ کا علم، نبی کی باتیں سننے کے جذبے سے وہ نزدیک آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمتوں سے نزدیک کر لیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، ایک اور صاحب تھے، فاستحیا، انہوں نے شرم محسوس کی کہ دیر سے آ کے میں کیسے آگے بڑھوں، تو فاستحی اللہ منہ، وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاستحی اللہ من، اللہ نے، انہوں نے اللہ سے شرم کی، اللہ نے ان سے شرم کی۔ حضرات علماء نے دو مطلب اس کے بیان فرمائے، ایک مطلب یہ بیان کیا انہوں نے اللہ کے نزدیک آنے سے شرم کی، اللہ نے بھی ان کو اپنے نزدیک لینے سے شرم کی، وہ دور رہے اللہ نے بھی ان کو دور ہی رکھ دیا۔ ایک مطلب اور بڑا عمدہ بہت پیارا علماء نے فرمایا فاستحیا فاستحی اللہ من، اس نے جذبہ حیا، حیا کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھ گیا، لیکن دل چاہتا تھا میں بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نزدیک چلا جاؤں، لیکن شرم کی بنیاد پر وہ پیچھے رہ گیا، تو اللہ نے اس کو بھی پہلے والے کی طرح سے اپنے نزدیک کر لیا، اللہ نے اس کو دور رکھنے میں شرم کی، اللہ نے اس کو اپنے سے دور رکھنا نہیں چاہا۔ جی اور ایک تھا فآرضا، وہ منہ موڑ کے چلا گیا، فآرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کو اس سے منہ موڑ لیا، اللہ کی رحمتیں بھی اس سے منہ موڑ لیں۔ بزرگو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمتیں ہم سے دور ہیں، بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں نزدیک آ رہی ہیں، اور گھبراہٹ اور خوف ہر دن بڑھ رہا ہے، ہر چند دن کے بعد اعلان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے कि सेकेंड वेव, दूसरी लहर आने वाली है, वो लहर फिर आएगी। पहली लहर ही घबरा और डर और खौफ पैदा करके चली गई, अब एक और लहर आएगी, एक और लहर उठेगी। ये लहरें उठती रहेंगी और उस वक्त तक उठती रहेंगी जब तक हम अल्लाह की रहमत के नजदीक नहीं आएंगे, जब तक हम ये फैसला ना कर लें कि मुझे अल्लाह की रहमत के नजदीक आना है। जो अल्लाह की रहमत के नजदीक आने का फैसला करे, फिर अल्लाह का फैसला है। फआवा इलल्लाही फआवाहुल्लाह, जो अल्लाह की रहमत के नजदीक आएगा अल्लाह उसको अपनी रहमतों के साए में लेगा। इसलिए बुजुर्गो, जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, हमें इसका फैसला करना चाहिए कि जिंदगी जहालत के अंधेरों में गुजारी नहीं जा सकती। वजू के चार फर्ज, नमाज के आठ दी शराइत और सात अरकान मालूम कर लिए और फैसला कर लिया कि पूरी जिंदगी मेरी पंजगाना नमाजी बन के मैं गुजार रहा हूं, नहीं, इल्म सिर्फ, दीन सिर्फ वजू और नमाज नहीं है, रास्ता चलने का दीन है, लोगों से बात करने का दीन है, लोगों से पेश आने का दीन है, माँ बाप के साथ गुफ्तगू करने का दीन है। वाहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि परिंदा जैसे बिछ जाता है अपने माँ बाप के सामने, बिछ जाओ, ये सीखना पड़ेगा, ये रोशनी जिंदगी में लेनी पड़ेगी। और बीवियों के साथ आशिरुहुन बिल मारूफ, या अपनी औरतों के साथ में कैसे जिंदगी गुजारो ये अल्लाह ने सिखाया है। बच्चों की तरबियत कैसे करो ये अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया है, ये पूरी जिंदगी का इल्म है। कारोबार कैसे करो, मुलाजिम हो कहीं जो है, कहीं मजदूर हो तो मुलाजमत तो मजदूरी कैसे करो, ये सब दीन है। और इन सब को सीख कर इसकी रोशनी के साथ में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हमारे जहनों में जो तसव्वुर है वो तसव्वुर हमें अपने जहनों से निकालना होगा कि हम पढ़े लिखे हैं, यकीनन पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इल्म वो है जो हमारे माश का, पेट के सामान का, पेट की आग के बुझाने का थोड़ा सा जरिया जरूर बन सकता है, लेकिन मेरी आखिरत के संवारने का, अल्लाह के राजी करने का, मेरी जन्नत के बनाने का जो इल्म है वो इल्म नहीं है जिस इल्म को पढ़कर हम अपने आप को तालीम याफ्ता या हम अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। इसलिए बुजुर्गों, वो इल्म हमें हासिल करना होगा। पैगंबर को जब वह इल्म का बर्तन दूध की शक्ल में दिया जाता है तो आप सोच के देखें, पैगंबर इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, इतना पीते हैं कि रसूलुल्लाह के पूरे बदन में दूध का असर, यहां तक कि नाखूनों में असर दिखाई देता है। अल्लाह मुझे आपको और पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।